الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلكم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به البصر قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے لیکن اس کتاب عظیم میں اللہ جل شانہ نے تاریخی واقعات کو بیان فرمایا ہے اور اس سے مراد تاریخ بیان کرنا نہیں ہے بلکہ جو قرآن کے مخاطب ہیں انہیں گزرے ہوئے زمانے سے یا تاریخ سے مثال دے کر بتانا ہے کہ قرآن حکیم کا مطالبہ کیا ہے، کیا چاہتا ہے اپنے ماننے والوں سے. یہاں بنی اسرائیل کے ایک قبیلے کا یا ایک قوم کا ذکر ہے. یہ سمندر کے یا دریا کے کنارے رہتے تھے، کنارے آب پہ ان کی آبادیاں تھیں. اللہ کریم نے ان پر ہفتے کے دن مچھلی کا شکار منع فرما دیا، آزمائش کر دی ان کی کہ باقی سارے دنوں میں شکار کر سکتے ہو لیکن ہفتے کے روز تم شکار نہیں کرو گے. ابھی تک اسرائیلی جو ہیں وہ ہفتے کے دن کو مبارک مانتے ہیں، لیکن وہ ایسا بے نیاز ہے کہ جس روز ہفتہ ہوتا تو مچھلیاں پانی کے کنارے پہ لشکروں کے لشکر آ جاتے اور ہفتے کا دن گزر جاتا تو پھر محنت کرنی پڑتی، کوئی کہیں سمندر سے ملتی نہ ملتی، پھر کنارے پہ نظر نہیں آتی تھی. اب ان میں ایک انہوں نے جواز پیدا کیا اپنے خانہ ساز طریقے سے کہ انہوں نے بڑے بڑے گڑھے بنائے اور نالیاں بنا کر پانی سے ملا دیے. وہ نالیاں بھی پانی سے بھر گئی، گڑھے بھی بھر گئے. ہفتے کے روز جب مچھلیاں آتی تو نالیوں سے گزر کر وہ گڑھے بھی مچھلیوں سے بھر جاتے تھے. یہ نالی میں پتھر لگا کر نالی بند کر دے، اب وہ رہتی تو پانی میں ہی، یہ ہم تو آج تو نہیں پکڑ رہے، اگلے دن پکڑ لیتے تو وہ گڑھے سے کہاں بھاگ کے جائیں گے. تو تین طبقے بن گئے. ایک طبقہ تو وہ تھا جنہوں نے یہ طریقہ اختیار کر دیا، کچھ لوگ جو اللہ کے بندے تھے انہوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی کہ یہ تو غلط ہے، جب تم نے راستہ بند کر دیا، پتھر رکھ لیا، وہ پانی میں رہے یا پکڑی جائے وہ تو پکڑی گئی، تو یہ تو غلط ہے، ایسا نہیں کرو. ایک تیسرا طبقہ بھی تھا، انہوں نے کہا جی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے. اب جو پکڑتا ہے پکڑتا ہے, پھر ہمیں اس سے کیا. یہ واقعہ قرآن حکیم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا, وَاسْأَلْهُ مَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ, ذرا اس شہر کے بارے یا اس بستی کے بارے ان سے سوال کیجئے جو سمندر کے کنارے آباد تھے, اور یادون فی سبتے, اور وہ ہفتے کے بارے جو حکم شرعی تھا ان کا اس سے تجاوز کر جاتے تھے, اس کی حدود کو پار کرتے تھے. ہوتا یہ تھا اجتاتیہم ہیتانہم یوم سبتہم شرعا, کہ ہفتے کے روز دریا کی مچھلیاں کنارے دریا آ جاتی اور بے شمار آ جاتی. وہ یوم لا یسبتون لا تاتیہم, اور ہفتے کے علاوہ کسی دن میں اس طرح نہیں آتی تھی. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون, وہ بدکار لوگ تھے, اللہ کے نافرمان تھے, تو اللہ نے ان کے لیے گناہ آسان کر دیا. یہ آزمائش تھی, برائی کا آسانی سے صدور یا برائی کا آسان ہو جانا, یہ بھی ایک عجیب آزمائش ہے اللہ کریم کی طرف سے, اور بہت بڑی آزمائش. جس طرح آج کے دور میں آپ جسے نہایت اعلی سوسائٹی یا نہایت مہذب لوگ کہتے ہیں, ان میں اتنی تہذیب ہے کہ وہاں گناہ کا تصور ہی نہیں, جو جی چاہے کرتے رہو. تو یہ گناہ کا آسان ہو جانا یا گناہ تک آسانی سے رسائی ہو جانا, یہ بھی ایک آزمائش ہے, یہ بہت سخت آزمائش ہے. اعلی عدالتوں میں بیٹھے ہیں, کروڑوں رشوت لے لیتے ہیں, اعلی اور اونچے دفاتر میں بیٹھے ہیں اور اربوں روپے رشوت سے کما رہے ہیں, اعلی اور اونچے گھروں میں رہتے ہیں اور کوئی شرم و حیا نہیں, کوئی عزت بے عزتی نہیں, کوئی جائز ناجائز حرام حلال نہیں. تو ان پر یہ آزمائش ڈالی گئی کہ ہفتے کے روز جب انہیں شکار شرن منع تھا, تو ہفتے کے روز بے شمار مچھلیاں کنارے دریا آ جاتی, اور یہ آزمائش تب ڈالی جاتی ہے. ان پر یہ آزمائش کیوں ڈالی گئی؟ فرمایا بما کانوا یفسقون, اس لیے کہ وہ بدکار تھے, برائی سے باز نہیں آتے تھے, گناہ سے باز نہیں آتے تھے, گناہ کر کے شرمندہ نہیں ہوتے تھے, تو اللہ کریم نے ان کے لیے گناہ میں آسانیاں پیدا کر دی کہ کر کے دیکھو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. اور جب کچھ لوگوں نے انہیں روکنا شروع کیا, تنبیہ کرنا شروع کی کہ اللہ کی حدود سے گزر کر بچ نہیں سکو گے اور ساتھ ساری قوم کو تباہ کرو گے, تو پھر ایک طبقہ اور پیدا ہو گیا. بظاہر تو وہ بھی نیک تھے, عبادات بھی کرتے تھے, مچھلیاں بھی ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے. وہ کہنے لگے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ, میں سے ایک جماعت نے, ایک قوم نے یہ کہا, لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا, ایسے لوگوں کو واسط منع کیوں کرتے ہو, ان سے بات کیوں کرتے ہو, انہیں نصیحت کیوں کرتے ہو؟ اللہ مولکہم, اللہ تو انہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے, انہیں تو تباہ ہونا ہے. او معذبہم, معذبہم عذابا شدیدا, ان کے لیے جب اس نے گناہ آسان کر دیا ہے تو انہیں ہلاک کرے گا یا ان پر بہت سخت عذاب نازل ہوگا. منع کرنے والوں نے یہ بات کہی, قالوا معذرة الى ربكم ولعلكم يتقون, ہمارے مقصد دو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک سرخ رو ہو جائیں کہ اے اللہ, ہم نے اپنا بس لگا دیا تھا انہیں گناہ سے روکنے, ہم نے غلط کو غلط کہا, برائی کو برائی کہا, ان تک حق کی آواز پہنچائی اور انہیں روکنا چاہا. ایک اس لیے کہ اتمام حجت ہو جائے اور تیری بارگاہ میں ہم یہ عرض کر سکیں کہ اللہ کریم جتنی توفیق تو نے ہمیں دی تھی ہم نے اس کے لیے کوشش کی. اور دوسرا یہ ارادہ بھی ہے کہ اللہ کرے ان میں سے بھی کوئی بچ جائے, کسی کو سمجھ آ جائے. تو ہم تو یہ نہیں چاہتے کہ لوگ تباہ ہوں یا اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں. اگر یہ سارے کے سارے توبہ کر جائیں تو بہت اچھی بات ہے. فلما نسوا ما ذکروا به, جب انہیں نصیحت پر انہوں نے کان نہ دھرا اور انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی, بلکہ نسوا ما ذکروا به, انہوں نے نصیحت منسیہ نصیحت کو کر دیا, بھلا دیا. کوئی ایک بات کہتا ہے یا نہیں کہتا, سننا یا نہ سننا, ایک جیسا کر دیا. انجین الذین ینہون عن السوء, تو جو لوگ برائی سے روکتے تھے انہیں تو ہم نے بچا لیا. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ طبقے تو تھے تین, ایک جو گناہ سے, برائی سے, حدود شرعی سے تجاوز کرنے سے منع کرتے تھے, ایک طبقہ تھا جو عبادت بھی کرتے تھے, خود مچھلیاں بھی نہیں پکڑتے تھے, گناہ کے قریب نہیں جائے, لیکن وہ کہتے تھے ہمیں کیا ضرورت ہے روکنے کی بھائی, خامخواہ روکتے پھرے. تیسرا طبقہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑتا تھا, گناہ کرتا تھا. لیکن جب نجات کی باری آئی تو فرمایا انجین الذین ینہون عن السوء, جو برائی سے روکتے تھے ان کو تو ہم نے بچا لیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ, اور جو ظلم کرتے تھے ان پر ہم نے ایک بہت سخت عذاب نازل کر دیا. بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, کہ وہ بدکار تھے. بعض دوسری جگہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رات کو وہ سوئے تو صبح اٹھے تو کوئی بندر تھا, کوئی خنزیر تھا. وہ اتنے تنگ آئے نصیحت کرنے والوں سے کہ انہوں نے اپنے محلے یا اپنے علاقے اور جو لوگ برائی سے روکتے تھے ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی کہ تمہارا ہمارے علاقے میں آنا ہی منع ہے اور تمہاری بات ہی ہم نہیں سننا چاہتے. تو جب وہ لوگ جو برائی سے روکتے تھے الگ کر دیے گئے, اب قرآن کریم کو چاہیے تو تھا کہ تینوں جماعتوں کا ذکر فرماتا, لیکن جو نیکی بھی کرتے تھے اور برائی سے نہیں روکتے تھے ان کا ذکر فرمانا خالق کائنات نے ضروری ہی نہیں سمجھا. کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, نہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ بچ گئے, نہ یہ بتاتا ہے کہ ان کے ساتھ مارے گئے, بلکہ دو باتوں کا ذکر فرماتا ہے. انجین الذین ینہون عن السوء, جو برائی کے مقابلے میں ڈٹ جاتے تھے ان کو ہم نے بچا لیا, نجات دے دی. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ, اور جو بدکار تھے انہیں ہم نے بڑے دردناک عذاب میں گرفتار کر. ایک صبح اٹھے تو دیوار کے دوسری طرف جانوروں کی چیخم دھاڑ سنائی دیتی تھی, انہوں نے دیکھا تو کچھ خنزیر پھر رہے ہیں, کچھ بندر پھر رہے ہیں, انسانی ہلی شکلی وجود ہی تبدیل ہو گئے, اور دو تین دن چیختے دھاڑتے رہے اور اسی میں ہلاک ہو گئے, تباہ ہو گئے. ہاں, یہاں بھی اگلی آیت کریمہ نے یہ بتا دیا, فلما اتوا عما نہوا عنہ, جس بات سے روکا جاتا تھا جب اس سے باز نہ آئے اور گناہ مسلسل کرتے رہے, قلنا لهم كونوا قردة خاسئين, تو ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ اور تباہ ہو. یہاں اس واقعہ کا ارشاد فرمانا جو ہے وہ امت کو یہ واقعہ سنا کر رب العالمین یہ بات واضح فرما رہے ہیں کہ طبقے تم میں بھی تین ہی ہو جائیں گے. کچھ لوگ جو عیش و عشرت کی زندگی پسند کریں گے, حلال و حرام, جائز و ناجائز اور حدود شرعی سے تجاوز کر جائیں گے, پرواہ نہیں کریں گے. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو زندگی بھر تا دم آخر شریعت پر عمل کرنے کی بھی پوری کوشش کریں گے, اور جو نہیں کر رہا اسے روکنے کے لیے بھی اپنی انتہائی کوشش لگا لیں گے. کسی میں بات کرنے کی ضرورت ہوگی تو بات کرنے کی توفیق ہوگی تو برائی کے خلاف بات کرے گا, کسی کو اختیار ملے گا تو وہ برائی کو حکمن روکے گا, کسی میں ہمت ہوگی لڑنا پڑے گا تو جان دے دے گا, لیکن اللہ کی نافرمانی کو روکنے کے لیے کوشش کرے گا. اور ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا جو برائی میں شامل تو نہیں ہوگا لیکن برائی سے روکنے کا تکلف نہیں کرے گا, کہ ٹھیک ہے جو کر رہے ہیں اللہ ان سے نبٹ لے گا, ہم خام خواہ الجھتے رہیں. فرمایا جو روکنے والے ہیں ان کو تو ہم نجات دیں گے, جو ظلم کرنے والے ہیں ان وہ اپنا کیے کا پھل پائیں گے. یہ جو درمیان میں خدا جانے ان کا معاملہ کیا ہوا, اللہ کریم نے انہیں اتنی اہمیت ہی نہیں دی جتنی اہمیت ان گنہگاروں کو دی ہے, ان پارساؤں کو اتنی اہمیت بھی نہیں دی کہ ان کا ذکر تو کر دیا جاتا, جن پر عذاب ہوا ان کا بھی ذکر کر دیا گیا, لیکن یہ طبقہ پارسا جو محض اپنی پارسائی میں مگن ہے ان کا ذکر نہیں کرنا. اب یہ علم اللہ کے پاس ہے کہ انہیں کے ساتھ ہلاک ہو گئے, اس لیے ذکر فرمانا ضروری نہیں سمجھا. یا ہلاک نہیں ہوئے تو بچ گئے, تو بچنے والوں کے ساتھ تو ان کا ذکر نہیں کیا اللہ نے. انجین الذین نہوا نہ, ان لوگوں کو ہم نے بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے تو اسلام کو عبادات کا مجموعہ بنا دیا, عبادات کرو جی اور حق ادا ہو گئے, خود بھی عبادت کرو, نماز پڑھو, دوسرے کو بھی نماز پڑھنے کا کہو, باقی وہ کیا کماتا ہے, کیا کھاتا ہے, کہاں سے لاتا ہے, کس کو دیتا ہے, حلال ہے حرام ہے, جواز کیا ہے عدم جواز, اس کو چھوڑ دو بحث کو, اس میں مت پڑو. ایک طبقہ وہ ہے جو گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں, جو رشوت کو چوری کو ڈاکے کو اپنا حق سمجھتا ہے, جو گناہ کو جائز کرنے کے لیے مختلف ہیلے تراشتا رہتا ہے, جس طرح انہوں نے بھی ہیلا تراشا کہ ہم ہفتے کو تو مچھلی نہیں پکڑتے پانی میں, ہم نے تو گڑا کھودا اس میں چلی گئی تو ہم نے پانی کا راستہ بند کر دیا, ہم نے پکڑی تو نہیں. اسی طرح ہر بدکار, ہر چور, ہر ڈاکو اپنے گناہ کا بھی جواز تراشتا رہتا ہے. تیسرا طبقہ وہ ہے جو زندگی بھر دو وجہ سے محنت کرتا ہے انہیں گناہ سے روکنے کی. ایک سب سے پہلی وجہ کہ اللہ کے نزدیک میں سرخرو رہوں کہ بارِ الٰہی میں تیرا حکم ان تک اور تیرے نبی کا حکم ان تک پہنچاتا رہا, اور جو میرے بس میں تھا وہ کوشش میں کرتا رہا. فرمایا یہ لوگ تو نجات یافتہ ہیں. اب جو ظلم کر رہے ہیں اور ظلم سے باز نہیں آتے ان پر اللہ کا عذاب آئے گا اور انہیں اس سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ وہ خود جانتا ہے کہ اس نے کتنی مہلت کس کو دے رکھی ہے, سال دے رکھی ہے, دس دے رکھی ہے, پانچ دے رکھی ہے, لیکن اللہ کی گرفت میں آئیں گے اور تباہ ہوں گے. یہ جو درمیان میں ایک طبقہ رہ جاتا ہے, خدا جانے ان کا حشر کیا ہوا, اس لیے کہ اس مالک الملک نے ان کا ذکر کرنا ہی ضروری نہیں سمجھا. وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے, کسی شمار قطار میں نہیں آئے. اکثر علماء نے لکھا ہے کہ وہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گئے, اس لیے کہ نجات والوں کے ساتھ تو ہے نہیں. نجات پر تو قید لگا دی گئی کہ نہو ان ہو, جو منع کرتے تھے, جو برائی سے روکتے تھے ان کو میں نے بچایا, تو اس میں تو وہ شامل نہیں تھے. اب دوسرا طبقہ ہلاک ہونے والوں کا تھا, اللہ نے دو طبقے بنائے ہیں, تین نہیں بنائے. عمل میں تین تھے, لیکن جب معاملہ ذات باری کا آیا تو کرم ان پر ہوا جو برائی سے روکنے کے لیے محنت کرتے تھے، اور جو خود عبادت کرتے تھے، گناہ نہیں کرتے تھے لیکن گناہ سے روکتے نہیں تھے، انہیں انہی کے ساتھ شامل کر دیا گیا. تو میرے بھائی، واقعی دین کا اہم رکن ہے عبادت، لیکن عبادت ایک فرد اور اس کے مالک کے درمیان معاملہ ہے. عبادت کا حاصل کیا ہے؟ جتنی کوئی عبادت کرے گا، جتنا ذکر اذکار کرے گا، جتنی تلاوت کرے گا، جتنے روزے رکھے گا، جتنے حج کرے گا، جتنی خیرات صدقات دے گا، جتنی تسبیحات پڑھے گا، ان کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر متوجہ ہوگی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برکات اسے نصیب ہوں گی اور اس کا کردار سدھرنا شروع ہو جائے گا. قرآن حکیم نے بتایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، عبادت برائی سے اور بے حیائی سے روکنے کا سبب بن جاتی ہے، روک دیتی ہے بندے کو گناہ سے، بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. عبادت فرد اور مالک الملک کے درمیان ہے، اور اس کا اجر عبادت کرنے والا نقد پا لیتا ہے. جس طرح جتنے سجدے کرتا ہے، جتنی تسبیحات کرتا ہے، اتنی اسے شرم و حیا، اتنا گناہ سے نفرت نصیب ہوتی ہے. اور اگر یہ عبادت بھی کرتا ہے اور گناہ سے رکتا نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یا عبادت عقیدے میں کوئی نقص ہے، یا عمل میں کہیں کمی ہے، کوئی وجہ ہے کہ اس کی عبادت عبادت نہیں ہے. حج کر کے آیا ہے، کم تولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں سے پیسے لے لیتا ہے، مال اچھا نہیں دیتا، اس کا مطلب ہے حج ہوا نہیں اس کا، اس نے حج کیا نہیں، سیر سپاٹا کر کے آ گیا. حج کے بارے ایک واقعہ ویسے آ گیا تو میں عرض کر دوں کہ علماء تفسیر نے یہ بات لکھی متعدد تفاسیر میں کہ حجاج کرام جو کنکریاں پھینکتے ہیں شیاطین پر، وہ کنکریاں اللہ کے فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں اور ان کے اعمال میں ذخیرہ ہوتی ہے. میں جب تفسیر لکھ رہا تھا، متعدد مفسرین نے یہ روایت لکھی تھی، میں نے بھی لکھ لی. ہمارے جماعت کے ساتھی ہوتے تھے مولانا ایک کوہاٹ کے، اور بہت نیک آدمی، بہت صالح، بہت بڑے عالم اور بہت خوش طبع بھی تھے، بہت مزے کی باتیں کرتے تھے. انہوں نے مجھے خط لکھا کہ بھئی روایت تو میں نے بھی پڑھی ہے، مجھے آپ سے بھی اتفاق ہے، لیکن ایک بات میری بھی سن لو کہ میں بیوی سمیت حج پر گیا ہوا تھا تو حاجی جو کنکریاں پھینکتے ہیں شیطانوں پر، رات کو سعودیہ کے ٹرک آتے ہیں، وہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور صحراؤں میں پھینک دیتے ہیں، تو آپ کے فرشتے کہاں گئے؟ تو میں نے انہیں جواباً لکھا تھا کہ حضور، فرشتے ان کی کنکریاں اٹھاتے ہیں جو حج کرتے ہیں، جو سیر سپاٹا کرنے جاتے ہیں ان کی کنکریاں، ان کی کنکریاں سعودیہ کے ٹرک اٹھاتے ہیں. یہ جو سعودیہ کے ٹرک اٹھاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سفر تو کرتے ہیں، آتے جاتے تو ہیں، کسی کا مقصد وہاں سے سونا لانا ہوتا ہے، کسی کا مقصد کوئی اور دنیا بھی ہوتا ہے، کوئی سیر سپاٹے کے لیے چلا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے چلو لوگ حاجی تو کہیں گے یہ ہر سال حج کرتا ہے. وہاں ارکان حج کی بھی پرواہ نہیں کرتے. تو اسی طرح جو لوگ عقائد اس طرح نہیں رکھتے جس طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے، نماز ساری زندگی پڑھتے رہیں، کردار درست نہیں ہوگا. عقیدہ صحیح ہے لیکن عبادت کا طریقہ خلاف سنت ہے، ختم ہوگی، اس کا اثر نہیں ہوگا. عقیدہ بھی وہ ہو جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، عمل بھی وہ ہو جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور کیا اس طرح جائے جس طرح کرنے کا حکم حضور نے دیا. اگر اس طرح عبادت کی جائے تو اس کا نقد نتیجہ یہ ملتا ہے کہ آدمی کا اپنا کردار سدھرنے لگتا ہے، گناہ سے ڈر لگنے لگتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، نفرت ہو جاتی ہے، گھن آتی ہے، نیکی کی بھوک لگتی ہے، جی چاہتا ہے نیکی کرنے. ایک مقولہ ہے نا، المومن فی المسجد قسم کو فی الماء. ایمان درست ہو تو بندہ مسجد میں آئے تو اسے ایسا مزہ آتا ہے جیسا مچھلی پانی میں آ گئی. المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. منافق مسجد میں آئے تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں آ جائے تو پھڑ پھڑاتا ہے کہ کب فارغ ہوں، نکلوں، بھاگوں. تو عبادت معاملہ ہے فرد کا اور الہ العالمین کا، اور ضروری ہے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے اور ایمان میں روز افزوں ترقی کے لیے عبادت کے علاوہ کوئی چارہ کار ہی نہیں. فرائض سے تو کسی کا چھٹکارا نہیں، لیکن نوافل اوور ٹائم ہے، اذکار و تسبیحات و تلاوت اوور ٹائم ہے، اور یہ ضرور محنت کرے اور لگائے، لیکن ساتھ دیکھتا بھی رہے کہ میری عبادت کا میری ذات پہ کیا اثر ہو. اس لیے کہ اس ذات نے جب معاشرے میں جانا ہے تو معاملہ فرد اور اللہ کی دوسری مخلوق کے درمیان آ جائے گا. جہاں معاملہ فرد اور دوسری مخلوق کے درمیان ہے وہاں ذات باری نے زیادہ پابندی لگا دی ہے. وہ فرماتا ہے میرا حق تو کسی نے ادا نہ بھی کیا تو میری ذات کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اپنے جیسی مخلوق کے ساتھ ظلم کیا تو یہ تو بڑی زیادتی ہے، یہ تو میں برداشت نہیں کروں گا. تو نتیجہ اس عمل پہ نکلتا ہے جو فرد اور اللہ کی دوسری مخلوق کے درمیان ہے. جب وہ دکان پہ بیٹھتا ہے، جب وہ ملازمت کرتا ہے، جب وہ کاروبار کرتا ہے، جب وہ کھیتی باڑی کرتا ہے تو کیا دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، ان کا مال چھین لیتا ہے یا ان ایثار کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتا ہے؟ پھر یہ تو آ گیا لین دین کا معاملہ. لوگ گناہ کی دلدل میں گر رہے ہیں، اور رب جلیل نے چونکہ وہ بے نیاز ہے اس نے ان کے لیے گناہ آسان کر دیا. اس نے کہا جاؤ کر لو گناہ. میں اتفاقاً خبریں سننے کے لیے پی ٹی وی کا چینل تلاش کر رہا تھا، اس پہ پی ٹی وی ون یا کیا اس کا نام ہے وہ چینل لگ گیا پرسوں کی بات. میں نے پہلی دفعہ یہ تماشا دیکھا امریکہ میں، یورپ میں، دوسرے غیر مسلم ممالک میں تو ان کی تو تہذیب ہی یہی ہے اور وہاں تو کوئی عجیب بھی نہیں لگتا. پاکستان میں اور پی ٹی وی پر میں نے یہ دیکھا، ایک بے ڈھنگا سا بےحودا سا لڑکا ہے، اس نے وہ پتلی سی تنگ سی پتلون پہنی ہوئی اور ایک جگہ سا اور مائک پکڑا ہوا ہے اور بڑا خوبصورت سٹیج بنا ہوا ہے کئی مربع گز کا، اور بے شمار لائٹیں اس پہ لگی ہوئی ہیں اور دھوئیں اٹھ رہے ہیں جیسے وہ جہنم میں ہو، ہر طرف سے دھوئیں آ رہے ہیں، اور وہ کوچل کود رہا ہے اور بےحودا سا گانا گا رہا ہے، لیکن اس کے گردا گرد ایک جمع غفیر ہے نوجوان بچیوں کا، نو عمر بچیوں کا، جس عمر میں بچیاں کالج میں ہوتی ہیں اس عمر کی بچیوں کا ایک جمع غفیر ہے. سر پر تو خیر کسی کے کچھ بھی نہیں، میرے خیال میں تو گلے میں بھی کسی کے مجھے تو کچھ نہیں، سب نے کوئی ایک بنیان قسم کی چیز پہنی ہوئی ہے، گردن ننگی ہے، سر ننگا ہے، بازو ننگے ہیں، اور کمر سے نیچے تو نظر نہیں آ رہی تھی کہ جب میں غفیر تھا سٹیج کے گردا گرد وہ چل رہا ہے, وہ ساریاں بھی جھوم رہی ہیں اور دونوں ہاتھ اوپر کر کے اچھل کود رہی ہیں اور گانا بجانا ہو رہا ہے. اب یہ پی ٹی وی کا جو ہے نشریات ہیں دنیا کے غالباً 120 ممالک میں جاتی ہیں, یہ آپ کا وہ اسلام ہے جو اس ملک پر حکومت کر رہا ہے, یہ میری اور آپ کی اور غریب کی بچیاں نہیں ہیں, یہ بڑے بڑے حاکموں کی بیوروکریٹس کی بچیاں ہیں, بڑے بڑے سیاستدانوں کی بچیاں ہیں, حکمرانوں کی بچیاں ہیں. اور میں نے بالکل جو مجھے ایک دھچکا سا لگا فطری طور پر کہ مسلمان بچیوں کو اس طرح دیکھنا خدا یہ دن نہ دکھاتا, لیکن آپ سوچیں کہ قوم کی تقدیر کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں, ان کی بچیاں ہیں جن کے ہاتھوں میں پورے ملک کی تقدیر ہے. انہیں کون روکے گا, کون پوچھے گا یہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے جو عذاب الہی سے بچنا چاہتا, جو کل فرد حشر اللہ کی حضور شرمندہ نہیں ہونا چاہتا, جو یہ کہہ سکے کہ بار الہ میں نے تو برسر منبر اور علال اعلان یہ کہا تھا کہ یہ سارا فسق و فجور جو ہے یہ اس کشتی کو لے ڈوبے گا, خدا کا خوف کرو اور حدود شرعی کو مذاق مت بناؤ. اب اس سے زیادہ اسلام کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا؟ اور میں حیران بھی ہوا کہ ہمارے حضرات کو پرویز مشرف کی وردی نظر آتی ہے, روز شور ہوتا ہے وردی اتار دو, پتہ نہیں ایل ایف او کیا تھا وہ نظر آتا ہے, پھر وردی پہ بھی سمجھوتا ہے ایل ایف او بھی ہو گیا, یہ سارا کچھ کیوں نظر نہیں آتا جو اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں, جو اسمبلی میں بیٹھتے ہیں, جو سینٹ میں بیٹھتے ہیں, جو لاکھوں روپے ماہانہ اعزاز یا وصول کرتے ہیں, انہیں خدا یہ توفیق نہیں دیتا کہ اسمبلی کے اس پر کھڑے ہو کر سٹیج پر یہ کہہ سکیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہ کوئی مانے, نہ ماننے والوں سے وہ نبٹ لے گا, لیکن کہنا تو حق بنتا ہے. قوم نے تو ووٹ دیے, قوم نے تو علماء کو اکثریت سے جتوایا اور ایک قابل حیثیت قوت بنا کر اسمبلی میں بھیجا, تو کیا یہ سارے نیک اور صالح حضرات بھی ہمیں اسی راستے پر لے جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ مجھے دکھ اس بات کا ہوا کہ میں نے ٹی وی پہ کیوں دیکھا, مجھے انہوں نے کیوں نہیں بتایا جن کے ماتحت ٹی وی ہے, انہوں نے کیوں نہیں بتایا کہ جہاں جب فیصلے ہوتے ہیں تو اس میں یہ جب موجود ہوتے ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ میرے لیے سارے حضرات قابل احترام ہیں, میں سب کی عزت کرتا ہوں, لیکن یہ کردار وہی ہے جو بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا تھا کہ ہمیں منع کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو اس میں شامل نہیں ہیں, ہماری بچی بھی وہاں نہیں ناچ رہی اور ہم بھی وہ تصویریں نہیں دیکھ رہے, ہم وہ ٹی وی کا وہ چینل دیکھ ہی نہیں رہے, تو ہمیں منع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو ہے, اگر ضرورت نہیں سمجھو گے تو انہیں میں شامل کیے جاؤ. ایک بات یاد رکھ لو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز مبعوث ہوئے, بعثت عالی سے لے کر قیام قیامت تک جتنے لوگ روئے زمین پر آئیں گے ان کے لیے نبی صرف محمد الرسول. کل بھی نبوت انہی کی تھی, آج بھی انہی کی ہے اور آئندہ کل بھی انہی کی ہے, انہی کی ہوگی, صلی اللہ علیہ وسلم. Yes. اگر عیسیٰ علیہ نبی نہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ آسمانوں سے اتارے گا تو پیروی شریعت محمدی کی کریں گے، نبوت محمدی ہوگی، وہ بحثیت امتی کام کریں گے، باقی مخلوق سے افضل ہوں گے، نبی ہیں، برحق ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی امتی ہیں، آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، اسی شریعت پر محنت کریں گے جو محمد رسول اللہ کی ہے، انہی احکام کی پیروی کریں گے. شریعت محمدیہ تو جب نازل ہوئی تو صحرا نشینوں نے اٹھ کر روئے زمین سے برائی کی جڑ اکھیڑ، مٹھی بھر صحرا نوردوں نے یہ نہیں سوچا کہ قیصر کی سلطنت کتنی بڑی اور اس کا ایک ایک گورنر ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ فوج رکھتا ہے، شہنشاہ کی تو بات ہی دور ہے، اس کے گورنروں کے پاس ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ کی فوج ہے، کسرا کی سلطنت کتنی پرانی ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد جب دنیا آباد ہوئی تو پہلی جو حکومت بنی وہ کسرا خاندان کی حکومت تھی، اور تب سے لے کر مسلمانوں کے ہاتھوں تباہ ہونے تک اسی خاندان میں ایک خاندان میں چلی آئی. انہوں نے آگ کی پوجا شروع کر دی تو اتنا عرصہ آگ جلی کہ جہاں مسلسل آگ جلتی رہے اس میں بھی ایک کیڑا پیدا ہو جاتا ہے، صدیوں آگ جلتی رہے تو اس جلتی آگ میں اللہ کی ایک مخلوق پیدا ہو جاتی ہے جسے سمندر کہتے ہیں. سمندر جو پیش سے تو یہ ہوتا ہے نا پانی والا سمندر، تو زبر سے سمندر کہا جائے تو وہ کیڑا مراد ہوتا ہے. دنیا میں وہ کیڑا صرف آتش کدہ ایران میں پایا گیا، اس لیے وہ کتابوں میں ملتا ہے، ورنہ اور کہیں نہیں پایا. اتنی آگ مسلسل کہیں نہیں جلائی گئی اور اتنی بڑی سلطنت کسی نے خاطر میں نہیں لائی. انہوں نے کہا ہمیں حق ادا کرنا ہے، جان جائے گی جائے، شہید ہوں گے ہو جائیں گے، اللہ کی نافرمانی سے روکنے کی بھرپور کوشش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرامی نامہ بھیجا کسرا کو کہ باز اسلم تسلم، اسلام قبول کر لو تو سلامت رہو گے. وہ ایسا بد نصیب تھا خسرو پرویز، کسرا شاہی لقب تھا، اس کا نام تھا خسرو پرویز. اس نے نامہ نامی کو دیکھا، پھاڑا، اس پر تھوکا اور پاؤں کے نیچے مسل دیا. آج تو حکمران سے لے کر ایک غریب تک سب نے نام پرویز رکھا ہوا ہے، پرویز یہ شخص تھا. پرویز بادشاہ تھا فارس کی سلطنت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والا نامہ بھیجا، قاصد بھیجا، اس نے گرامی نامے پر کو پھاڑا، ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس پر تھوکا اور پھر پاؤں کے نیچے مسل دیا. جب یہ خبر بارگاہ عالی میں پہنچی تو آپ نے فرمایا اللہ ممزق ملک کل ممزق، جس طرح اس نے میرا خط پھاڑا ہے اللہ اس کی ریاست کو اسی طرح بکھرے ٹکڑے کر دی. اس نے حکم دیا یہ شخص کون ہے جس نے اتنی جرت کی ہے، اسے گرفتار کر کے میرے پیش کیا جائے. اس کا گورنر تھا بازان، اس نے اپنے ایک معتمد کو کچھ سپاہی دے کر مدینہ منورہ روانہ کیا، جسے روانہ کیا اس کا نام تھا فیروز، ویلم قبیلے کا تھا، فیروز ویلمی، کہ جاؤ اس شخص کو گرفتار کر کے لے آؤ کہ اسے شہنشاہ کی خدمت میں پیش کیا جائے. اسی والا نامہ لکھنے کی پاداش میں اس پہ بس شہنشاہ ناراض تھا، اور اس نے جا کر بازان کی طرف سے یہ بات عرض کی کہ آپ اگر ہمارے ساتھ چلیں تو بازان جو گورنر ہے وہ عرض کر رہا ہے کہ میں یہ کوشش کر سکتا ہوں کہ آپ کی جان بچائی جائے، آپ کو قتل نہ کیا جائے، لیکن یہ بات کہنا مشکل ہے کہ ساری عمر آپ شہنشاہ کی جیل سے نکل سکیں گے یا نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا. اور اگر آپ چلنے سے انکار کر دیں گے تو آپ کسرا کی ریاست اور اس کی قوت سے واقف ہیں، صرف آپ نہیں، یہ جو علاقہ ہے یہ عرب کا، یہ سارا ویران ہو جائے گا اور لاکھوں لوگ مارے جائیں گے. امرنی ربی، اس کے الفاظ تھے، کیونکہ وہ اپنے حاکم کو رب کہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے رب نے تو تجھے حکم دے دیا، اب مجھے میرے رب کی بات سننے دے، مجھے میرے رب سے مشورہ کرنے دے، تو یہاں رات کو آرام کر، صبح میں تجھ سے بات کروں. اللہ کریم نے رات کو خسرو پرویز پر اس کا بیٹا مسلط کر دیا، اس کے بیٹے کا نام شیرویا تھا، اس نے رات کو بادشاہ کا پیٹ پھاڑ دیا اور تاج پہن کر خود شہنشاہ بن بیٹھا. اور پہلا حکم جو اس نے جاری کیا وہ یہ تھا کہ بادشاہ مر گیا، لہذا جو مہم عرب روانہ کی گئی اسے واپس کیا جائے اور اس شخص کا تعرض نہ کیا جائے. یہ تو ہوا ایران کے دار السلطنت میں، فیروز عالمی مدینہ منورہ میں تھا، صبح جب حضور جلوہ افروز ہوئے تو پیش ہوا، جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا بادشاہ مر گیا، اس کا حکم مر گیا، اس کے بیٹے شیرویا نے اسے قتل کر دیا، اب تو واپس جا اور نئے شہنشاہ کا حکم تلاش کر. محرت جگہ ہو گیا اور اس نے بات دہرائی، اس نے کہا میں واپس تو چلا جاؤں گا، لیکن آپ یہ سن، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ غلط ہوا تو عرب کی تقدیر تو تباہ ہو گئی. یہ کیسے ممکن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے اطلاع دی، اس نے وقت اور تاریخ لکھ لی اور واپس گورنر کے پاس گیا. ابھی یہ پہنچا تھا، واقعہ بیان کر رہا تھا، اسی دن یا دوسرے دن قاصد حکومت کی طرف سے بھی آگئے کہ تم اب پر خسرو پرویز کے گورنر نہیں ہو، شیرویا کے گورنر ہو. اس نے ان سے پوچھا کہ کس رات کو بادشاہ قتل ہوا، کیا ہوا؟ تو وہی رات تھی جو رات محمد الرسول. چنانچہ فیروز ویلمی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو گیا اور بازان نے بھی کلمہ پڑھ لیا کہ اللہ کا نبی برحق ہے. اگر برائی کے خلاف محمد الرسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہو سکتے ہیں، جسم مبارک زخمی ہو سکتا ہے، وجود اقدس پر دو دو زرے پہن کر میدان کارزار میں جا سکتے ہیں، تو باقی کون ہے جو برائی کے مقابلے کھڑا نہیں ہوتا اور پھر اللہ سے بخشش کی طلب بھی کرتا ہے؟ کیا صحابہ کرام عبادت میں کوئی کمی کرتے تھے کہ انہیں جہاد پہ جانا پڑتا تھا؟ میرے بھائی، اصل اسلام اور نجات کا سبب اسلام یہی ہے کہ عبادت سے یہ قوت اور یہ توفیق ملے کہ برائی کے مقابلے میں بندہ کھڑا ہو سکے، بدکار کو بدکار کہہ سکے، برائی کو برائی کہہ سکے، اور جہاں تک بس چلے اسے روکنے کی کوشش بھی کرے. اور جو برائی کو روکتا نہیں وہ برائی کا حصہ بن جاتا ہے. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو بحثیت دین سمجھنے کی زحمت ہم نہیں کرتے. دین ہوتا ہے اعمال کا وہ مجموعہ جسے نیکی اور ثواب اور رضائے الہی کا سبب بھی سمجھا جائے، وہ دین ہوتا ہے. صرف عبادت دین نہیں ہوتی. جب آدمی اس دین میں داخل ہوتا ہے تو عبادت اس پہ فرض ہو جاتی ہے مسلمان رہنے کے لیے. عبادت کس لیے ہے؟ مسلمان رہنے کے لیے. لیکن مسلمان کا کردار کیا ہے؟ جہاں چلا جائے وہاں سے برائی اور شیطنت مٹتی جائے اور اللہ کا دین پھیلتا چلا جائے. میرے بھائی، میں نے کبھی امریکہ کے ساحلوں پر خواتین کو اس عالم میں کہ انہوں نے ایک باریک سا کچھا پہنا ہوا ہے اور وہ اچھل کود رہی ہیں اور نہا رہی ہیں مردوں کے ساتھ، تو میں نے وہاں لکھا تھا، میرے سفر نامہ اس کا گواہ ہے اور اس میں آپ بھی موجود ہوگا درد سفر میں، کہ بنت حوا کی یہ بے حرمتی، اس کے ذمہ دار کافر نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اس برائی کو روکنے میں ناکام ہیں اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوتاہی کر رہے ہیں. اسے روکنا کافر پر فرض نہیں، ہم پر فرض ہے، یہ ہماری کمزوری ہے. وہ بات تو اس کافر ملک کی تھی. آج جسے آپ پاکستان کہتے ہیں، اس میں یہ عالم اور پھر وہ ٹی وی نشر کرتا ہے اور جہاں جہاں سارے شہر میں، گاؤں میں، گھر گھر ہر کوئی دیکھتا ہے اور پوری دنیا کے سینکڑوں ممالک اسے دیکھتے ہیں، اور ہم گوشہ نشینی اور سجدے کر کے اپنے آپ کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. میرے بھائی، جنت کچھ بھی نہیں ہے. کیا ہے جنت؟ جنت بہت کچھ ہے مگر ایک خاص قسم کے لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے. اب آپ کا لاہور گورنر ہاؤس ہے، کوئی نمازیں پڑھ کے اس میں جا سکتا ہے؟ گورنر جو بن جائے گا اسے اٹھا کر عزت و احترام سے وہاں لے جائے گا. اسی طرح جنت بھی اللہ کے مقبول بندوں کا گھر ہے. جو اللہ کا مقبول ہوگا اسے بسد شان و شوکت اٹھا کر وہاں لے جائیں گے. بات یہاں ہوگی کہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کیا کیا، اور خلاف دین جو کچھ ہو رہا ہے اسے روکنے کے لیے کیا کیا. مدار نجات جو ہے وہ برائی اور ظلم سے مقابلہ قرار دیا گیا ہے. قرآن کو قصہ گوئی کی کتاب نہیں ہے. قرآن محض واقعات بیان نہیں کرنا چاہتا. قرآن مثال کے طور پر واقعہ بیان فرماتا ہے کہ دیکھ لو تم کس طبقے میں ہو، مچھلیاں پکڑنے والے ہو، گناہ سے روکنے والے ہو، یا درمیان میں بیٹھے ہو جو پکڑتا ہے پکڑتا رہے گی، ہم نے تو نماز پڑھ لی اور مچھلی بھی نہیں پکڑی. کیا آج بھی تین ہی طبقے نہیں ہیں؟ طبقے اول کی نجات کی خبر قرآن نے دی ہے. وہ جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، وہ جو عمل بھی حق پہ کرتے ہیں، اور وہ جو ناحق کو روکنے کی ہمت بھی کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور دین پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. یہ یاد رکھو، مٹنا ظلم کو ہے، مٹنا کفر کو ہے، مٹنا برائی کو ہے، اسلام مٹے گا نہیں. جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہو کا، باطل کا انجام ہی مٹ جانا ہے. بندوں کا امتحان ہوتا رہتا ہے کہ کون مقابلے میں آتا ہے کون نہیں. میرے بھائی، وہ بچ گیا جس نے محمد الرسول اللہ کا اور آپ کے دین کا دامن تھام لیا اور اس کے لیے جان لڑا دی، اور جس نے جان بچائی وہ بچا نہیں، وہ پھنس گیا. یہ سادہ سا دو جملوں میں سارا دین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.